تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں سالانہ پدم ایوارڈ کی تقریب جاپان کے سابق وزیر اعظم آبے شینزو اور اہم ملکی شخصیات میں ایوارڈ کی تقسیم. شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات. لاہور میں مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی. ایران میں ذوالفقار 1400 نامی فوجی مشقوں کی پروقار اختتامی تقریب. اہم فوجی کمانڈروں کی شرکت اور شاندار سمندری پریڈ. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر ہندوستان نے منگل کو جاپان کے سابق وزیر اعظم آبے شینزو اور ملک کی مختلف اہم شخصیات کو پدم ایوارڈ سے نوازا. نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ایوان صدر کے دربار حال میں منعقدہ ایک تقریب میں صدر رام ناتھ کووند نے پدم ایوارڈ تقسیم کیے. جن شخصیات کو منگل کو پدم ایوارڈ دیے گئے ان میں جاپان کے سابق وزیر اعظم آبے شینزو, آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر جنرل بی بی لال, ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین, لوک سبھا کی سابق اسپیکر سمترا مہاجن, سابق مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان اور آسام کے سابق وزیر اعلیٰ سمیت متعدد اہم شخصیات کو پدم ایوارڈ دیے. رام ولاس پاسوان اور ترون گوگوگی کو یہ ایوارڈ بعد از مرگ دیا گیا ہے, جو مسٹر پاسوان کے بیٹے اور مسٹر گوگوئی کی اہلیہ نے وصول کیے. قابل ذکر ہے کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر جنرل بی بی لال کو ہندوستان کا دوسرا بڑا شہری ایوارڈ پدم وی بھوجن اور بابری مسجد کے نیچے مبینہ طور پر رام مندر کی کھنڈرات کا پتہ لگانے پر دیا گیا ہے. ہندوستان کے صدر نے مسٹر لال کو یہ ایوارڈ ایسی حالت میں دیا ہے کہ ان کو ہندوستان کے کسی بھی معتبر ادارے نے تسلیم نہیں کیا ہے, جبکہ ان کا دعویٰ ہندوستان میں فرقہ واریت میں شدت آنے, مذہبی رواداری کے مجروح ہونے کا بھی باعث بنا ہے. ہندوستان میں ایک اور ہسپتال میں بھیانک آگ لگنے کی خبر ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق بھوپال کے ایک سرکاری ہسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آگ لگ جانے سے کم 4 بچوں کی موت ہو گئی ہے. رپورٹ کے مطابق آگ پیر اور منگل کی درمیانی رات کملا نہرو ہسپتال کی تیسری منزل پر بچوں کے وارڈ میں لگی. آگ لگنے کے بعد 36 بچوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا, لیکن اس درمیان 4 بچے لقمہ اجل بن گئے. ہسپتال کے ذرائع کے مطابق آگ وینٹیلیٹر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور بہت تیزی سے پورے وارڈ میں پھیل گئی. اردو دنیا میں آج شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال کے 144 یوم پیدائش پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں اردو داں حلقوں میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے. پاکستان میں علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی تقریبات سرکاری سطح پر منائی جاتی ہیں. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس مناسبت سے منگل کو مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی. لاہور میں مزار قائد پر منعقدہ تقریب میں پاکستانی بحریہ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی اور مزار کے اعزازی گارڈ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. اس تقریب میں سرکاری عہدیداروں کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ یوم اقبال کی مناسبت سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ بے ایک وقت شاعر، فلسفی، مصلح قوم، سیاستدان اور عالم دین تھے، لیکن ان کی شاعری نے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ برصغیر پر برطانوی راج کے خلاف علامہ اقبال نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست کا نظریہ پیش کیا، جو بالآخر پاکستان کی آزادی کا باعث بنا۔
اقبال یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے مسلمان، اور بلکہ مسلمانان عالم، خود ہی کی طرف لوٹ جائیں، اور کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ خود ہی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، خود ہی حتی فسا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ توحید جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک وہ مرکزہ ہے، جب بھی ہم نے اس سے انحراف کیا ہے اس سے ہماری وحدت جو ہے پارا پارا ہوئی ہے۔
علامہ اقبال ایک عہد شناس اور عہد ساز شاعر تھے۔ ان کے شاعری ایک مخصوص نظام فکر سے روشنی حاصل کرتی تھی، جسے انہوں نے مشرق و مغرب کے سیاسی، تہذیبی، معاشرتی اور روحانی حالات کے گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد مرتب کیا تھا۔
تقریباً 3 سال جو تھے انہوں نے یورپ میں گزارے، اپنی انہوں نے وہ پی ایچ ڈی اور لاء جو تھا وہاں سے وہ کر کے آئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ یورپین فلاسفرز وغیرہ کو، اور ان کی جو ہے وہ ساروں کی جو فکر ہے ان کی نظر سے جو ہے وہ گزری۔ لیکن اس میں بھی جو ہے آپ کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ علامہ نے رجوع جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہی کیا۔ وہ ایک جگہ پہ ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خودی کا فلسفہ ہے یہ یونیورسل ہے، لیکن کسی بھی آئیڈیلزم کو جو ہے اس کو وہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا، اور اسلام سے بہتر جو ہے وہ اس فلسفے کے لیے پھیلانے کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے۔
مواد کے لحاظ سے ان کے شاعری میں دین اور قرآن سے محبت، پیغمبر اسلام سے والہانہ عقیدت اور اسلامی اقدار جا بجا نظر آتے ہیں۔ ایک ایسا شاعر جس کے خیالات نے مسلمانوں کے ذہنوں میں استعمار کے خلاف جد و جہد اور اسلامی بیداری کے کلچر کو زندہ کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال ایک ایسے مفکر ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف اور متنوع مسائل پر برسوں مسلسل غور و فکر کے بعد اپنے کلام اور نثری مقالے جات کے ذریعے ایسے پرحکمت اور بصیرت افروز خیالات پیش کیے جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، لاہور۔
سامعین، علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے بھی ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو شام کی نشریات میں پیش کیا جائے گا۔ مزید خبریں۔ پاکستان کے کئی شہروں میں مہنگائی کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا اور ریلیاں نکالی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق بہاولپور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ریلوے اسٹیشن سے فرید گیٹ تک احتجاجی ریلی نکالی، اور حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شامل رکشہ ڈرائیوروں نے رکشوں کے آگے گدھے باندھ رکھے تھے۔ ادھر سوات سمیت مالاکن ڈویژن میں وکلا نے مہنگائی کے خلاف عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا۔ علاوہ ازیں ضلع خیبر کے لنڈی کوتل بازار میں جماعت اسلامی نے بھی مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ واضح رہے پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد پاکستان ریلوے کے ساتھ ساتھ روڈ ٹرانسپورٹ نے بھی مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرائے میں 30% تک اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متنازع احتساب آرڈیننس ترمیمی بل پاس کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی نے احتساب آرڈیننس ترمیمی بل سمیت 7 بل منظور کیے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں قومی احتساب آرڈیننس ترمیمی بل کے ذریعے موجودہ چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل کے عہدے کی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حال ہی میں نافذ ہونے والا قومی احتساب آرڈیننس ترمیمی بل حزب اختلاف کے اراکین کی جانب سے مسترد کیے جانے کے باوجود منظور ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے بلوں میں ایک بل صحافیوں کے تحفظ سے تعلق رکھتا ہے۔ اجلاس کے دوران حکومتی اراکین کی کم تعداد میں حاضری کے پیش نظر اپوزیشن نے دو مرتبہ کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے اجلاس ختم کرانے کی کوشش کی، تاہم ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے حکومتی اراکین کو کورم پورا کرنے کا وقت دے کر نئی مثال قائم کی۔ کورم کی نشاندہی کرنے کے بعد اپوزیشن اراکین ایوان سے باہر چلے گئے، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے کاروائی معطل نہیں کی اور گنتی کرانے کا حکم دیا جو ایک گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران اتحادی جماعتوں کے اراکین کو ایوان میں لا کر کورم پورا کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان افغان طالبان کے تعاون سے پاکستانی طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ مذاکرات ملکی آئین اور اقتدار اعلی کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام پا رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ فریقین کے درمیان مکمل جنگ بندی کے حوالے سے پوری آمادگی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے آئندہ دور میں جنگ بندی کا دائرہ مزید وسیع تر ہونے کی توقع ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر وزیر اعظم عمران خان کا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنا درست نہیں اور اس کے منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ ادھر افغانستان کے طالبان مخالف دھڑے حکومت پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہیں جسے حکومت اسلام آباد ہمیشہ مسترد کرتی آئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کی ذوالفقار 1400 نامی فوجی مشقیں اپنے اہداف کی تکمیل کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں۔ ان فوجی مشقوں میں بحریہ کے سرفیز اور انڈر سرفیز جہازوں اور آبدوزوں نیز مکمل طور سے ایرانی ماہرین کے تیار کردہ تباہ کن بحری جہاز دینا نے بھی حصہ لیا۔ ذوالفقار 1400 کے نام سے منعقد ہونے والی ان فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں بری فوج کے سربراہ اور دیگر اعلی فوجی افسران، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی چیئرمین جنرل حسین حسنی سعدی نیز اس ہیڈ کوارٹر کے دفاعی ماہرین، بری، بحری اور فضائی افواج کے کمانڈروں اور فوج کے ایئر ڈیفینس یونٹ کے سربراہ بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ایک بحری پریڈ بھی منعقد کی گئی جس میں بحریہ کے مختلف بیڑوں اور آبدوزوں نے حصہ لیا۔ اس پریڈ میں ایران کے اندر تیار ہونے والے جنگی بحری جہاز دینا اور دوسرے جنگی بحری جہازوں، توپ بردار کشتیوں اور تاریخ و سہند کلاس کی مختلف آبدوزوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر سہند نامی جنگی بحری جہاز کے عرشے پر کھڑے ایرانی فوج کے کمانڈروں نے پریڈ کی سلامی لی۔ فضائیہ کے ایف فور اور معراج جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ ایف تھری پی جاسوس طیاروں اور ہیلی کاپٹر بھی اس پریڈ میں شریک تھے۔ اختتامی پریڈ میں حصہ لینے والے دفاعی وسائل و آلات، ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں میں استعمال ہونے والے آلات وسائل اور فوجی یونٹوں کا محض علامتی حصہ ہیں۔ ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبد الرحیم موسوی نے ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کی اختتامی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشقوں کے درمیان فوج کے مختلف دستوں اور یونٹوں کے درمیان گہری ہم آہنگی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ڈرون طیاروں اور سسٹموں کے استعمال نیز فوج کے مختلف دستوں کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی اور یکجہتی کو ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کی نمایاں خصوصیات قرار دیا۔ افغانستان کے صوبے بامیان میں ایک مسافر بس پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں کئی مسافر ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بامیان کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ بامیان کے ضلع یکا ولنگ میں ایک مسافر بس پر نامعلوم افراد کے حملے میں ایک شخص ہلاک اور تین دیگر زخمی ہو گئے. مسافروں کا کہنا ہے کہ حملہ آور بس کو لوٹنا چاہتے تھے. 15 اگست کو افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد سے اس ملک کے مختلف علاقوں میں بدامنی پھیل گئی, اور اس سلسلے میں مزار شریف میں مسلسل شبانہ جھڑپوں اور اس کے خلاف اس علاقے کے لوگوں کے مظاہروں کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے. جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک کانوائی کے راستے میں بم دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک کنوائے کے راستے میں یہ دھماکہ پیر اور منگل کی درمیانی شب صوبہ دیوانیہ میں ہوا. رپورٹ کے مطابق بم ایک پیکٹ میں چھپایا گیا تھا جو اس وقت زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جب دہشت گرد امریکی فوج کا لاجسٹک کنوائے وہاں سے گزر رہا تھا. حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. یمن پر جارے سعودی اتحاد کے حملوں کے دوران اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ یمن کو امن کے لیے ایک سخت جنگ و جد و جہد کا سامنا ہے. اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر.
یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے گرین برگ نے جنوب مغربی یمن میں واقع 23 کے علاقے کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ جنگی کاروائیاں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا باعث ہوتی ہیں, جس سے انسانی صورتحال سخت اور امن کی کوشش کمزور پڑ جاتی ہے. انہوں نے کامیابی کے حصول کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں قیام امن کی کوشش ایک سخت جنگ ہے. انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تشدد کے پہیے کو روکنے کے لیے ہمیشہ ایک راستہ موجود ہوتا ہے اور پرامن مذاکرات کے مواقع ہمیشہ موجود رہتے ہیں. دریاسنا یمن کے ایک رہنما محمد البخیتی نے صوبہ معارب کی مکمل آزادی کی امید کو روشن قرار دیا اور کہا کہ معارب میں دشمن کے جنگجوؤں کو پہنچنے والا نقصان بڑھتا جا رہا ہے. المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق محمد البخیتی نے مزید کہا کہ معارب کے بہت سے لوگوں نے سنا حکومت کے فوجیوں کا پرجوش استقبال کیا ہے. یمن کی فوج اور عوامی فورس کے جوانوں نے 15 اکتوبر کو صوبہ معارب میں اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے اس صوبے کے اہم اور اسٹریٹجک شہر الجوبا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. الجوبا کی آزادی کے بعد شہر معارب کی جانب پیش قدمی جاری ہے تاکہ جنوب کی سم سے تیل کی دولت سے مالا مال اس صوبے کا محاصرہ مکمل ہو جائے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بھی ایک پریس کانفرنس میں طلوع فتح نامی آپریشن کے دوران صوبہ معارب کے مزید 600 کلومیٹر کے علاقے کی آزادی کا اعلان کیا تھا. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ طلوع فتح آپریشن میں جارے سعودی اتحاد کے 1300 سے زائد زرخرید فوجی ہلاک ہوئے جبکہ درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. صوبہ معارب تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال اور اسی بنا پر زبردست اقتصادی اہمیت کا حامل ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صوبے کی مکمل آزادی کی صورت میں یمن میں سعودی اتحاد کے فوجیوں کا کام تمام ہو جائے گا.
یمن کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کا ایک جاسوس طیارہ صوبہ معارب میں دشمنانہ کارروائی کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ اس ملک کی فوج نے صوبہ معارب کے الجوفا علاقے میں امریکہ کے ایک جاسوس ڈرون طیارے کو ایک مناسب اسلحے سے مار گرایا ہے. رپورٹ کے مطابق یحییٰ سری نے کہا کہ اس جاسوس ڈرون طیارے کے ملبے کا ویڈیو موجود ہے اور جلد ہی منظر عام پر لایا جائے گا. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یاد دہانی کرائی ہے کہ اسکن ایگل ماڈل کا یہ 5واں ڈرون طیارہ ہے جسے یمن کے فضائی دفاعی سسٹم رواں عیسویں سال کے دوران مار گرانے میں کامیاب رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جناب۔
جی ڈاکٹر صاحب، امریکہ نے افغانستان میں داعش اور اس سے منسلک دوسرے گروہوں کی فعالیت اور سرگرمیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، امریکہ کو ابھی یاد آیا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ داعش اور اس کے ساتھ منسلک گروہ جو ہیں وہ فعال ہو رہے ہیں۔ بہت دیر کی مہربان آتے آتے اگر ہم یہ کہیں، 20 سال تو افغانستان میں امریکہ موجود تھا، اور کیا یہ جو داعش ہے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تشویش لاحق ہو گئی ہے، کیا یہ پچھلے 1-2 مہینوں میں پیدا ہوئی ہے اور اس نے اپنی فعالیت میں اضافہ کر دیا ہے؟ یقیناً اس کی جڑیں اور اس کی فعالیت گزشتہ کئی برسوں پہ محیط ہے، اور افغانستان کے اندر خود امریکنز جھنڈے تلے یا جسے آپ کہیں چھتری تلے اس طرح کے گروہوں کو پالا گیا ہے، اور بعض تجزیہ نگار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ امریکن نے باقاعدہ ایک بی پلان کے تحت وہاں پہ داعش کو پچھلے چند سالوں سے مضبوط کیا، بلکہ بہت سارے ذرائع نے جس میں خود افغان حکومت کے ذرائع بھی شامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ امریکن ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے داعش کے جنگجوؤں کو شام اور عراق سے افغانستان منتقل کیا گیا۔ اب ان حالات میں اگر امریکی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے کہ داعش 1 مہینے کے بعد یہ ہو جائے گی اور القاعدہ 2 مہینے کے بعد یہ کاروائیاں شروع کر دے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کو دھوکہ دینے کی بات ہے، اور اس کے پیچھے بھی امریکن ایک اپنا ایک ایجنڈا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ داعش اور القاعدہ کا شور مچا کے کسی نئے کھیل کھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، داعش کے خود وجود کے بارے میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ داعش بنیادی طور پہ شام اور عراق کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، اور جب امریکن نے دیکھا کہ بجائے یہ کہ وہ اپنے فوجی، چونکہ امریکہ کا سٹائل ماضی میں یہ رہا ہے کہ وہ اپنے فوجی تعینات کرتے تھے جہاں جس علاقے میں ان کو اپنے مفادات ہوتے تھے، تو اپنے فوجوں کو وہاں پہ اپنے فوجیوں کو تعینات کر دیتے تھے اور اپنے فوجیوں کے ذریعے براہ راست وہاں پہ قتل و غارت کا بازار گرم کرتے، لیکن پچھلے عرصے میں، پچھلے دہائی میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو کیوں مروائیں، اپنے فوجیوں کو کیوں مروائیں، خود اسلام کے اندر ایک ایسا گروہ تشکیل دے دیا جائے کہ جس کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہو، سی آئی اے کے ہاتھ میں ہو، لیکن وہ بظاہر مسلمان ہوں، بظاہر وہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگائیں، بظاہر ان کی لمبی لمبی داڑیاں بھی ہوں، بظاہر وہ قرآن کی بات بھی کریں، بظاہر وہ اسلامی تعلیمات کی بات بھی کریں، لیکن کام وہی کریں کہ جو سی آئی اے چاہتی ہے، جو امریکہ چاہتے ہیں، اور اسی منصوبے کے تحت داعش کو شام اور عراق کے اندر لانچ کیا گیا، اور اس کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں کہ عراق کے اندر جن لوگوں کے ذریعے سے، جن ابتدائی افراد کے ذریعے سے داعش کو وجود بخشا گیا، وہ خود امریکہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے، امریکہ کے زیر سایہ پلنے والے وہ افراد تھے، ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا گیا، ان کو وسائل دیے گئے، دنیا بھر سے اس طرح کے لوگوں کو وہاں پہ بھیجا گیا، 80-90 ممالک کے لوگوں کو شام لایا گیا، وہاں پہ ان کی تربیت کی گئی، پھر ان کو داعش کے نظریات سے آشنا کیا گیا، اور پھر جو کھیل کھیلا گیا شام کے اندر یا عراق کے اندر، اور خلافت کے قیام کے بہانے اور اسلامی حکومت کے قیام کے بہانے، جو جبر و تشدد اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، نہ مسلمانوں کو چھوڑا گیا، نہ وہاں کی اقلیتوں کو چھوڑا گیا، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ عیسائی، کسی کو انہوں نے نہیں بخشا، جو بھی مقابلے میں آیا انہوں نے اس کو تہس نہس کیا۔ موصل کا واقعہ، موصل شہر پہ جو ان کا قبضہ رہا، اس کی اگر کہانیاں سنیں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ کیا ایک انسان اس طرح کی کاروائیاں کر سکتا ہے، وہ بھی اسلام کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، شام کے اندر چاہے وہ ادلب ہو چاہے وہ عطا دمشق کے ارد گرد کے بعض علاقے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اس انداز سے, اور کس انسانوں کو تو چھوڑیں, انہوں نے تو مردوں کو بھی نہیں معاف کیا, یعنی مردہ جو شخصیات تھیں جو دنیا سے جا چکی تھیں ان کے مزارات کو تباہ کیا, ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی. تو یہ تو ایک گروہ تھا کہ جو خود امریکہ کا خلق کردہ ہے, اور اس کو خلق کرنے کے دو بڑے مقاصد تھے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے مار دھاڑ اور قتل و غارت اور اپنے مفادات حاصل کیے جائیں, حکومتوں میں تبدیلی لائی جائے, ملکوں کے اندر انتشار اور سیاسی عدم استحکام اور سلامتی کے مسائل پیدا کیے جائیں. دوسرا ساتھ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کیا جائے کہ جب داعش اسلام کے نام پہ کچھ کرے گی تو دنیا کے سامنے اسلام کا نام بدنام ہوگا کہ اسلام کا چہرہ ایسا ہے, جبکہ اسلام کا یقیناً جو حقیقی چہرہ ہے وہ امن و آشتی کا چہرہ ہے. جو قرآن نے جو اسلام کا چہرہ بیان کیا ہے وہ امن و صلح پہ مشتمل ہے. لیکن یہ امریکہ نے اور خود ان کے اپنے بڑے بڑے حکام نے بھی, چاہے وہ ہیلری کلنٹن ہو چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, ان سب نے اعتراف کیا ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ کہ ہم نے اس طرح کے گروہ اپنے مقاصد کے لیے خلق کیے ہیں. اور اب اگر امریکہ یہ کہتا ہوا پھر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے اور یہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ جناب افغانستان کے اندر ان کی کاروائیوں سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے اور مشکلات پیدا ہوں گے اور یہ پھر افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کریں گے, تو یہ تو ان کا اپنا بویا ہوا ہے, اب انہوں نے خود کاٹنا ہوگا. اور انہوں نے بویا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ اس بہانے, مثلا ابھی چند دن پہلے خود ظالم خلیل زاد جو امریکہ کے خصوصی نمائندے تھے ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ اگر داعش اور القاعدہ کی کاروائیوں پر روک تھام نہ لگائی گئی اور افغانستان کے اندر ان پہ قابو نہ پایا گیا تو امریکہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے. تو اب اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے یہ بی پلان کے تحت داعش کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے, یہاں پہ انہوں نے دوبارہ لانچ کیا ہے, دوبارہ ان کو منظم کر رہے ہیں, اب ان کے ذریعے سے کاروائیاں انجام پائیں گی, اور جب دہشت گردی بڑھے گی ملک کے اندر بھی ہمسایہ ممالک کے اندر, تو پھر امریکہ ایک دفعہ بہانہ بنا کے دنیا کے کبھی نیٹو کو اور کبھی فلاں کو اور اپنے فرنٹ لائن اتحادیوں کو لے کے پھر افغانستان پہ چڑھ دوڑے گا کہ یہاں پہ دہشت گردی پنپ رہی ہے اور یہاں پہ دہشت گرد جو ہیں انہوں نے ٹھکانے بنا لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دعوے ہیں کہ جس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے اپنے دامن میں جھانکیں, اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال کیا بن رہی ہے اور کون ہے اس کا باعث. افغانستان کے اندر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت مشکلات ہیں, طالبان کی حکومت جس انداز سے اس کو حکومت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی, ہمسایہ ممالک کے دباؤ کے باوجود مشوروں کے باوجود جب سب کہہ رہے ہیں کہ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے وہ وسیع البنیاد حکومت قائم نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہ رہے, وہ ان کی مشکلات اور ان کی ضد اور ہٹ ترمی اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے ہرگز چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ اب بھی امریکہ افغانستان کے اندر موجود ہے, اب بھی اس کی لابیز اس کے اندر موجود ہیں اور ان کی یہی خواہش ہے کہ افغانستان کی صورتحال بد سے بدتر ہو جائے تاکہ وہ دنیا کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے 20 سالوں میں یہاں پہ امن و سلامتی, بھائی 20 سالوں میں آپ نے امن و سلامتی اگر قائم کی تو اب وہ امن و سلامتی برقرار رہنی چاہیے تھی. یہ کیا ہوا کہ ایک حکومت تبدیل ہونے سے پورے معاشرے کے اندر جو اس وقت تباہی ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر کی کیا پوزیشن ہے, وہاں پہ ابھی غربت و افلاس ہے, وہاں پہ ابھی سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور جس انداز سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھوک اور افلاس سے لوگ جو ہیں وہ کسی بڑے المیے کا شکار ہو سکتے ہیں, تو ان 20 سالوں میں انہوں نے افغانستان کے لیے کیا کیا, افغان عوام کے لیے کیا کیا. یقیناً امریکہ افغانستان میں بیٹھ کے اس نے روس کے خلاف, چین کے خلاف, ایران کے خلاف, دیگر ہمسایہ ممالک کے خلاف تو یقیناً کچھ نہ کچھ پلاننگ کی ہوگی, لیکن ہم بظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نے کچھ نہیں کیا تو بیچارے افغان عوام اور خود افغان ریاست کے لیے کہ اب وہ افغانستان وہی تباہ شدہ افغانستان ہے کہ جیسے سوویت یونین نے اپنی جنگ کے بعد جس حالت میں اس کو چھوڑا تھا اس سے کچھ زیادہ ہمیں جدا صورتحال اور الگ صورتحال نظر نہیں آتی. لہذا اس موقع پہ امریکہ کا یہ بیان کہ ہمیں تشویش ہے القاعدہ اور داعش سے, یہ رائے عاموں کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کا, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.